الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ مگر جو پہلے ہو چکا یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور برا چلن ہے. حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپیاں اور خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی ہے اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں. اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بزرگان محترم, اس سے پہلے میراث کے احکام بیان ہوئے, اب ان آیتوں میں نکاح کن عورتوں سے حرام ہے اور کون سی عورتیں جائز ہیں. بعض عورتوں سے نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے, بعض عورتوں سے وقتی اور عارضی طور پر حرام ہے, اور جب رکاوٹ دور ہو جائے تو پھر نکاح حلال ہے. یہاں اللہ تعالی نے 15 عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے نکاح حرام ہے, اور یہ 3 آیتیں ہیں پہلی آیت میں ایک عورت کا تذکرہ ہے جس سے نکاح حرام ہے، دوسری آیت میں 13 عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح حرام ہے، پھر آگے 5 پارہ شروع ہو رہا ہے، وہاں ایک اور عورت کا ذکر ہے جس سے نکاح حرام ہے، تو کل 15 عورتیں ہیں۔ پہلی اور تیسری آیت میں ایک ایک عورت کا ذکر ہے، اور درمیان کی آیت میں 13 عورتوں کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں جن سے تمہارے باپ دادا اور پردادا نے نکاح کیے ہیں ان عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جن سے تمہارے باپ دادا نے نانا نے نکاح کیے، ایک تو خود ہر آدمی کی ماں ہوتی ہے، دادی اور نانی ہوتی ہے، یہ تو حرام ہی ہے، لیکن قرآن جو بتا رہا ہے وہ اس عورت کا ذکر کر رہا ہے
جو ماں نہیں دادی اور نانی نہیں حقیقی، بلکہ باپ کی نکاح میں ہے، باپ کے نکاح میں کوئی دوسری عورت ہے، تو اس کو باپ کی منکوحہ کہتے ہیں
کہ باپ نے کسی شخص کی ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح کیا ہے، تو وہ عورت اس شخص پر حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ باپ کی بیوی ہے خواہ اس کی ماں نہ ہو۔ ایسے ہی دادا کی بیوی دادی تو حرام ہے، لیکن دادا کی دوسری بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اور ایسے ہی نانا کی بیوی نانی حرام ہے ہی، لیکن نانا کی دوسری بیوی بھی حرام ہو جائے گی، اور صرف نکاح سے ہی حرام نہیں ہوں گی، یعنی نکاح سے بھی حرام ہو جائیں گی، نکاح کے علاوہ اگر ان لوگوں نے بدکاری کی ہے کسی عورت سے تو وہ عورت بھی حرام ہو جائے گی۔ تو خواہ کوئی بھی تعلق ہو، نکاح سے ہو یا نکاح کے علاوہ ناجائز تعلق، بہرحال باپ کی دادا کی اور نانا کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ عرب جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ باپ کی میراث میں باپ کی بیوی جو اس کی سوتیلی ماں ہوتی، اس کی اولاد سوتیلی ماں پر بھی قبضہ کر لیتی اور پھر اس کو بھی نکاح میں لے آتی، حالانکہ سوتیلی ماں محرمات ابدیہ میں سے ہے، یعنی دائمی حرام ہے، وہ حلال نہیں ہوتی۔ جو ہی باپ نے دادا نے نانا نے نکاح کیا تو نکاح ہوتے ہی حرام ہو جاتی ہیں عورتیں، صحبت ضروری نہیں، نفس نکاح سے یہ عورتیں حرام ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے یہ سب باتیں اسی ایک آیت کے اندر بیان کی ہیں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تم نکاح میں نہ لاؤ ان عورتوں کو جن سے تمہارے آبا و اجداد نے نکاح کیے ہیں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ، ہاں مگر جو ماضی میں ہو چکا وہ ہو چکا ہے، یعنی ماضی کی گناہیں معاف ہیں، ماضی میں جو گناہ ہو چکے وہ معاف ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اسلام لے آتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا، یقیناً یہ بے حیائی ہے اور غضب الہی کو دعوت دینے کا کام ہے، نفرت والا اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ایک کام ہے، یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ عرب جاہلیت میں بھی بہت سے جو شریف لوگ ہوا کرتے تھے وہ ایسے نکاح سے دور رہتے تھے اور پسند نہیں کرتے تھے، اور ایسے کام کرنے والے کو مقتی کہا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے مقتا کہا کہ یہ غضب الہی کو دعوت دینے والا کام ہے، اور مقتی یعنی غضب الہی کو دعوت دینے والا ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے جو ہوا ہے۔ لہذا جو ہوا وہ ہوا، لیکن اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں، نہ ابتداءً اجازت ہے نہ بقاءً اجازت ہے، کسی طرح سے جائز نہیں۔ یعنی اگر کوئی سوتیلی ماں سے نکاح کرتا ہے، اسلام اسے سزا دے گا اور اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ حضرت برائے بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے ماموں کو دیکھا جو جھنڈا لیے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ جھنڈا لیے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ تو میرے ماموں نے کہا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی طرف بھیجا ہے جس نے سوتیلی ماں سے نکاح کیا ہے، آپ کا حکم ہے کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کا سر قلم کر دوں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے قطعاً اس کی اجازت ہی نہیں، اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو اس کو سزا دینے کا حکم ہے، اور بقاءً بھی جائز نہیں۔ بقاءً کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا، پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے، تو اب اس نکاح میں تفریق کر دی جائے گی، علیحدگی کر دی جائے گی، یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گئے، تفریق کر دی جائے گی، علیحدگی کر دی جائے گی۔ ایسے ہی جیسے ہمارے بہت سے علاقوں میں، تمل ناڈو میں، ہندوؤں میں ماموں بھانجی میں نکاح کا رواج ہے، تو یہ بھی پوری طرح سے حرام ہے، لیکن ہندو اور غیر مسلم شرعی احکام کے مکلف نہیں ہے، انہوں نے نکاح کر لیا۔ لیکن اگر وہ دونوں مسلمان ہوتے ہیں، ماموں بھانجی، یا دونوں میں سے ایک کوئی مسلمان ہوتا ہے، تو اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ جب انہوں نے یہ نکاح کیا تھا وہ مسلمان نہیں تھے۔ ہاں، مسلمان ہونے کے بعد اس نکاح پر ان کو باقی نہیں رکھا جائے گا،
وہ نکاح ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے آگے بھی کئی صورتیں آ رہی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہیں۔ لہذا سوتے ہیں ان سے نکاح حرام ہے۔ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف، اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ، مگر جو پہلے ہو چکا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، شرعی نکاح سے بھی حرام ہوتے ہیں، اور زنا اور بدکاری سے بھی حرام ہوتے ہیں، حتیٰ کہ شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے، بوس و کنار کرنے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اتنی سخت بات کہی گئی، الا ما قد سلف، انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، وہ اخواتکم اور تمہاری بہنیں۔ یہاں اللہ نے سات قسم کے رشتے بیان کیے ہیں، جو نسبی رشتہ ہے، پھر رضاعی رشتے بیان کیے ہیں جو دودھ پینے سے رشتے ہوتے ہیں، پھر آگے چل کر اللہ نے سسرالی رشتے بیان کیے. تو تین قسم کے رشتے ہیں جو حرام ہو جاتے ہیں، اللہ نے ان کو تفصیل سے بیان کیا، بلکہ قرآن کریم کا اعجاز اور بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس ایک آیت میں 13 عورتوں کا نکاح اور ان سے نکاح ہونا حرام ہونا بیان کیا. تو اس میں صرف 13 عورتیں نہیں ہیں، اگر مسائل کی تفصیل میں جائیں گے تو یہ 1300 عورتیں ہو جائیں گی، اتنی تفصیل علماء نے اس کے اندر لکھی ہے. تو قرآن کریم اللہ کا کلام اور معجزہ ہے کہ مختصر سی آیت میں اللہ نے ایک سمندر کو کوزہ میں بھر دیا ہے. تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئیں، ماؤں کے حکم میں ہی دادی نانی پردادی پرنانی سب ہیں، وہ سب تم پر حرام ہے. اور نکاح کرنے والا مرد ہے، ماں حرام، دادی حرام، نانی حرام، ایسے ہی اوپر تک. نکاح کرنے والی عورت ہے تو باپ حرام، دادا حرام، نانا حرام، پردادا پرنانا حرام، اوپر تک یہی مسئلہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم، تو یہاں خاص مائیں مراد ہوئیں. اوپر کی جو آیت تھی وہاں سوتے لی ماں مراد تھی، لہذا اللہ فرما رہے ہیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری مائیں، دادی، نانی، اور ایسے ہی نکاح کرنے والی عورت ہو تو باپ، دادا، نانا وغیرہ بھی اسی حکم میں آتے ہیں. بلکہ تمام اصول جتنے آدمی کے بڑے ہیں، جو پدری رشتہ کہلاتے ہیں، نسبی رشتہ کہلاتے ہیں، وہ سب حرام ہوتے ہیں. وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں حرام ہیں. بیٹیوں کے حکم میں پوتی نواسی، پڑپوتی، پرنواسی سب داخل ہوتی ہیں. اور اگر یہاں عورت مراد ہے تو بیٹا، نواسا، پوتا، پڑپوتا، پرنواسا سب آتے ہیں. لہذا اللہ فرما رہے ہیں وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وہ اخواتکم اور تمہاری بہنیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. بہنیں، سگی بہنیں، باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں، تینوں قسم کی بہنیں حرام ہوتی ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں. تو بہنوں سے مراد ماں باپ کی اولاد، اور صرف باپ کی اولاد، صرف ماں کی اولاد، یہ مراد ہے. تو تین رشتے تو یہاں اللہ نے بیان کیے. وہ عماتکم و خالاتکم، اور تمہاری پوپیاں اور تمہاری خالائیں. پوپیوں سے مراد دادا کی اولاد، اور خالاؤں سے مراد نانا کی اولاد ہے. لہذا تمہاری پھوپیاں خاص سگی ہوں، باپ شریک ہوں، ماں شریک ہوں، ایسے ہی خالاؤں سے مراد خاص سگی خالائیں ہوں، باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں. بلکہ مفسرین نے بہت دور تک بیان کیا ہے، لیکن بات سمجھنے سے باہر ہو جائے گی، اسی لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو پانچ رشتے یہاں اللہ نے بیان کر دیے. وہ بنات الاخی و بنات الاختی، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں. وہ بنات الاختی، بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، یہ بھی دونوں حرام ہیں. بھائی کی بیٹیاں یہاں بھی سب آئیں گے، تینوں قسم کے، کہ سگا بھائی ہو، باپ شریک ہو، ماں شریک ہو، سگی بہن ہو، باپ شریک ہو، ماں شریک ہو، سب کی جو بیٹیاں حرام ہو جائیں گی. اور عورت ہے تو پھر اس کو بھتیجے اور بھانجے حرام ہو جائیں گے، اس کو دوسرے انداز سے لے آئیں گے. تو کل 7 رشتے اللہ نے بیان کیے ہیں جو نسبی رشتے کہلاتے ہیں. نسبی رشتہ یعنی عام زبان میں خونی رشتہ کہہ سکتے ہیں. یہ سات رشتے ہیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں. اب آگے اللہ نے دودھ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان کو بیان کیا ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی بہنیں، دودھ کی بہنیں تم پر حرام کر دی گئی. دودھ کے رشتے سے اللہ نے دو رشتوں کا ذکر کیا، ایک ماں ہے رضائی ماں اور ایک رضائی بہن، یہ دو رشتے. لیکن بخاری شریف میں حدیث ہے کہ دودھ سے بھی وہ سب رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے، دودھ پینے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. اور نسب سے سات رشتے حرام ہوئے تو دودھ پینے سے بھی وہ سات رشتے حرام ہو جائیں گے. جیسے ماں رضائی ماں ہے، رضائی بیٹی ہے، رضائی بہن ہے، اور رضائی پھوپی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی اور رضائی بھانجی، یہ سات رشتے حرام ہو جائیں گے. حدیث میں ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پورے قریش میں بہت قابل فخر ہے، یعنی بہت ہنر مند، بہت نیک ہے، اگر آپ کا ارادہ ہو تو آپ فرمائیے تاکہ آپ کا ان سے رشتہ ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے درخواست کی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ نے جتنے رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ سب رشتے رضاعت سے بھی حرام کر دیے، اس لیے کہ حمزہ میرے دو شریک بھائی ہیں، لہذا ان کی بیٹی سے میرا نکاح جائز نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف یہ بات بتائی. تو یہاں اللہ نے جو دو کا تذکرہ کیا، رضائی ماں اور رضائی بہن کا، مفسرین کہتے ہیں یہ بطور مثال تذکرہ کیا ہے، بطور مثال ہے. اور ہر قرآن کریم کی آیت کی شرح حدیث پاک ہے، بغیر حدیث کے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. اگر صرف قرآن سے قرآن سمجھا جاتا تو یہاں یہ کہنے والا کہہ سکتا کہ رضا سے صرف دو ہی رشتے حرام ہیں، نسب سے سات رشتے حرام ہیں، رضاعت سے سات رشتے حرام میں حرام نہیں ہوتے ہیں، لہذا رضائی خالہ حلال، رضائی پھوپی حلال، رضائی بھانجی حلال، نعوذ باللہ من ذالک. لہذا ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے حدیث پاک سے، اور قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہی فقہ ہے. اسلامی احکام جو فقہی کتابوں میں مذکور ہیں وہ قرآن اور حدیث کے احکام کا نچوڑ ہیں، خلاصہ ہیں، ان میں وہ سب باتیں بیان کر دی گئی. اب اگر ہم براہ راست سمجھنا چاہیں تو پوری بات سمجھ نہیں سکتے، یہ تو ائمہ اربعہ کا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل علیہم الرحمہ کا پوری امت پر احسان ہے، وہ سارے مسائل قرآن اور حدیث سے نکال کر امت کے سامنے پیش کر دیے، اب امت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فقہی کتاب کھولیے، سبھی مسائل وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ سب قرآن اور حدیث سے ہی لیے ہوئے ہیں. تو تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تو آپ کی رضائی ماں ہوئی، تو رضائی ماں حرام. پھر رضائی ماں کے ساتھ کوئی اور شریک ہو جائے دودھ پینے میں، خواہ رضائی ماں کی سگی اولاد ہو یا رضائی ماں نے کسی اور کو دودھ پلایا ہو، تو یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہوتے ہیں، ان کا نکاح بھی آپس میں جائز نہیں ہوتا ہے. اللہ نے اس کو کہا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور رضائی اور دودھ کی بہنیں تم پر حرام کر دی گئیں. اور پردہ کے مسئلے میں بھی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان سے پردہ نہیں ہے، یعنی ان کا چہرہ دیکھنا جائز ہے اور ان کے ساتھ رہنا جائز ہے، ایسے ہی جن رضائی عورتوں سے نکاح حرام ہوتا ہے سات رشتوں سے، ان سے پردہ بھی نہیں ہے. افلاح نامی ایک صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا میں تمہارا رضائی چچا افلاح ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی. انہوں نے کہا میں تمہارا رضائی چچا ہوں، کہ جو تمہارا رضائی باپ ہے میں اس کا بھائی ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کے نبی سے مسئلہ نہیں معلوم کر لوں گی میں اجازت نہیں دوں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں وہ تمہارے چچا ہیں، وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں، ان کے ساتھ شرعی پردہ نہیں ہے. وہ امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، تمہاری عورتوں کی یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں اور ان کی دادی ان کی نانی سب حرام ہوتی ہیں. تو صرف ماں کی حد تک نہیں ہے، بیوی ہے اس کی ماں حرام، اس کی دادی حرام، اس کی نانی حرام، اوپر تک ہے. اور تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کر دی گئی ہیں. وربائبکم اللاتی، اب یہ سسرالی رشتوں کا ذکر ہے، تو سات رشتے نسبی ہوئے، دو رشتے رضائی ہوئے. وہ امہات نسائکم سے اللہ تعالی سسرالی رشتوں کو بیان کر رہے ہیں. اور تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّا، اور تمہاری ربیبہ لڑکیاں، ربیبہ یعنی جو تمہاری تربیت اور پرورش میں ہیں، وہ لڑکیاں تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے دخول کیا ہے، صحبت کی ہے. یہاں مثلا ایک شخص کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے اور وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے ایک لڑکی رکھتی ہے، اب وہ دوسرے شخص کے نکاح میں جاتی ہے تو اپنی لڑکی کے ساتھ جاتی ہے، تو دوسرے شوہر کے نکاح میں جو عورت گئی تو اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ لڑکی بھی حرام ہے. اس کو ربیبہ لڑکیاں کہتے ہیں، یعنی پرورش جن کی ہو رہی ہے تو وہ لڑکیاں حرام ہیں. لیکن حرام ہونے کے ساتھ اللہ نے ایک قید لگائی، ایک شرط لگائی کہ ان عورتوں سے تمہاری صحبت ہوئی ہو تو وہ لڑکی حرام ہو جائے گی، وہ لڑکیاں حرام ہو جائیں گی. اور اگر صحبت نہ ہوئی ہو بلکہ نکاح ہوا کسی عورت سے، نکاح ہونے کے بعد صحبت سے پہلے ایک جا اور ایک جگہ ہونے سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی یا خلا کی نوبت آ گئی، تو پھر وہ لڑکیاں حرام نہیں. اللہ نے دونوں باتیں یہاں ذکر کی ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ لڑکیاں جو تمہاری زیر پرورش ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی دوسرا نکاح کرتا ہے اور یا اس کا پہلا نکاح ہے لیکن جس عورت سے کر رہا ہے اس کو اپنے پہلے شوہر سے کوئی لڑکی ہے، تو یہ لڑکی جس کی پرورش میں آئی ہے اپنی ماں کے ساتھ اس پر حرام ہو جائے گی. ہاں صحبت ہو تو حرام ہوگی، صحبت نہیں ہوئی ہے بلکہ طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، جب بھی نکاح ہو سکتا ہے. لیکن جب تک ماں نکاح میں رہے گی، خاص صحبت ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، اس سے نکاح حرام رہے گا، اس سے قریب ہونا پوری طرح حرام رہے گا. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا، بس اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی تھی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو ان تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں. یعنی جو عورتیں لڑکیاں لے کر آئیں اور پھر ان عورتوں سے خلا ہو گیا، طلاق ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، اب اگر کوئی اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو شریعت قرآن اجازت دے رہا ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی جو تمہارے سگے حقیقی بیٹے ہیں، پشت سے ہیں، جو حقیقی بیٹے ہیں ان کے بیٹے، یعنی بہو حرام ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں، جو حقیقی بیٹے ہیں. صلب سے حقیقی بیٹے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی رضائی اگر بہو ہے وہ بھی حرام ہو جائے گی. جیسے سگی بہو حرام ہو جائے گی، رضائی بہو ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی. یہاں متبنا جو لے پالک ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں. اگر کسی نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا نکاح کسی عورت سے ہوا، تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی بہو نہیں ہے، نہ سگی بہو ہے نہ رضائی بہو ہے، بلکہ ایک دوسرے شخص کی بیوی ہے. اس کو اپنی پرورش میں یا اس کو بیٹا بنانے لینے کی وجہ سے وہ اس کی حقیقی بہو نہیں ہوتی. یہ عربوں میں یہ تصور بہت بھیانک تصور تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شریعت کا یہ مسئلہ ظاہر کیا کہ آپ نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. وہ اپنے ابا حارثہ کے بیٹے تھے، لیکن کسی نے مکہ کے بازار میں ان کو غلام بنا کر بیچ دیا، تو حضرت خدیجہ نے ان کو خرید لیا، زید بن حارثہ کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں آئی، تو زید بن حارثہ جو ان کا غلام تھے ان کو آپ کو ہبہ کر دیا کہ آپ ہدیتن ہبتن رکھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، عرب کا جو طریقہ تھا کہ کبھی کبھی کسی کو بیٹا بنا لیتے تھے، تو اللہ کے نبی نے بھی زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیے. پھر زید بن حارثہ کا نکاح، اللہ کے نبی نے اپنی پھوپی ذات بہن زینب بنت جہش سے کرایا. زینب بنت جہش اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہا کا نکاح تو ہوا، لیکن دونوں میں موافقت نہیں ہوئی، انبن ہو گئی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے رہے، زید بن حارثہ نے ان سے نکاح کیا تھا لیکن زینب بنت جہش راضی نہیں ہو رہی تھی. اللہ کے نبی کا حکم تھا، راضی ہو گئی، نکاح ہو گیا، لیکن آپس میں بنتی نہیں تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے زید سے فرمایا کہ تم زینب بنت جہش کو طلاق دے دو. اب انہوں نے زینب بنت جہش کو طلاق دے دی. اب عربوں کا تصور یہ تھا کہ زید بن حارثہ یہ آپ کے جو لے پالک بیٹے تھے گویا حقیقی بیٹے ہو گئے، اور عرب ان کو بیٹے کی طرح پوری میراث بھی دیتے تھے، جتنی میراث بیٹے کی ہوتی وہ پوری میراث عرب دیا کرتے تھے. اللہ تعالی کو اس رسم کو مٹانا تھا، اس جاہلیت کی رسم کو، غلط رسم کو ختم کرنا تھا. لہذا زید بن حارثہ نے زینب بنت جحش کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی. عدت کے بعد اللہ نے خود آپ کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے کر دیا. یہ نکاح آسمان پر ہوا، اور 22 پارے کے دوسرے صفحے میں اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، فلما قضا زید منہا وترن زوجنا کہا، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا. زوجنا کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی، سوتنوں میں لڑائی کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ زینب بنت جحش کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ حضرت عائشہ کی فضیلت تمام بیویوں پر بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ وہی ایک کنواری تھی، باقی سب بیوائیں تھیں اور مطلقہ تھیں، خلا حاصل کی ہوئی تھی. حضرت عائشہ فرماتی، ہاں زینب بنت جحش کو ایک موقع ملا ہے، وہ کہہ سکتی ہیں کہ تمہارا نکاح تمہارے باپ داداؤں نے پڑھایا ہے اور میرا نکاح میرے اللہ نے پڑھایا ہے. فلما قضا زید منہا وترن زوجنا کہا، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا. اب قرآن کریم میں بات صاف صاف آ گئی، اور پھر حکم ہو گیا کہ منہ بولے بیٹوں کو اپنے بیٹے کہہ کر نہ بلاؤ. ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ دادوں کی طرف نسبت کر کے بلایا کرو. منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے کہنے سے بیٹے نہیں ہو جاتے، تمہارے بیٹے کہنے سے. ذالک قولکم بافواہی، میں تمہاری زبانی باتیں اور منہ کی باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اس جاہلیت والی رسم کو اللہ نے مٹا دیا. اب جب آپ نے زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو عربوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ دیکھو اپنی بہو سے نکاح کر لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرمایا، قرآن کریم میں آیت صاف اتاری، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ہی آپ کا نکاح ان سے کیا تاکہ جاہلیت کی رسم پوری طرح سے مٹ جائے اور ختم ہو جائے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، آج سے زید بن محمد مت کہو، زید بن حارثہ ہی کہو. تو بہت بڑی نسبت ہو گئی تھی حضرت زید بن حارثہ کو کہ زید بن محمد کہا کرتے تھے. لیکن جب یہ نسبت ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عزت کی لاج رکھی. تمام صحابہ میں صرف زید ہی وہ صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، کسی اور صحابی کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا. ہاں حضرت ابو بکر کی طرف قرآن میں اشارہ ہے، حضرت عمر کی طرف سورہ فتح میں اشارہ ہے، اور صحابہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن کہیں اللہ نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا، صرف زید بن حارثہ کا نام لیا تاکہ جو تکلیف ان کو ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کٹ گئی، اب قرآن کریم میں نام آنے کی وجہ سے وہ تکلیف دور ہو گئی، اور ایک طرح سے اللہ نے ان کو دوسرا شرف اور دوسری عزت سے نوازا. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہاری بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی حقیقی بیٹے اور رضائی بیٹے، ان کی بیویاں اور جو منہ بولے ہیں ان کو نکالنا مقصود ہے. وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، اور تم پر حرام کر دی گئی ہیں کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں. دو بہنوں کو، یہ 13 بلکہ ولا تنکحوا سے لیتے ہیں تو یہ 14 عورت ہے جس کا ذکر اللہ نے یہاں کیا. کہ نکاح میں دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، اگر جمع کریں گے تو جس سے پہلا نکاح ہوا تھا وہ نکاح باقی رہے گا، اور دوسرا نکاح جو ہوا ہے وہ نکاح ہی نہیں ہوگا بلکہ بدکاری شمار ہوگی، وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. لہذا کوئی شخص اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ جب وہ اس کو اپنے نکاح سے علیحدہ کر دے اور اس کی عدت گزر جائے اب اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، عدت میں بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عدت بھی ایک طرح سے نکاح میں داخل ہے کہ کچھ احکام عدت کے نکاح والے احکام شمار ہوتے ہیں. لہذا قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء نے ساری تفصیل لکھی ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور اللہ نے حرام کیا ہے اس بات کو کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، دو سگی بہنیں، ایسے ہی باپ شریک بہنیں، ماں شریک بہنیں، یا سگی بہن باپ شریک بہن، یا سگی بہن ماں شریک بہن، یا ماں شریک اور باپ شریک بہن، سب یہاں مراد ہیں. اور اسی میں ایک عورت اس کی خالہ کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، ایک عورت ہے اس کی پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، یا دوسری طرف سے کہیں کہ بھانجی کو، خالہ کو، بھتیجی کو، پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. تو شریعت مطہرہ نے یہ پوری تفصیل بیان کر دی. اور دوسرا نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ بدکاری شمار کیا گیا ہے. اور اگر ایک ساتھ دونوں سے نکاح کیا جائے تو دونوں نکاح فاسد اور باطل ہو جاتے ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور حرام کر دیا گیا ہے اور اللہ نے حرام کیا ہے اس بات کو کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا ہو چکا، یعنی زمانے جاہلیت میں جو ہوا وہ ہو گیا، آج اس کی قطعاً اجازت نہیں. آج سے مراد اسلام میں، اسلام میں ابتدان کوئی کرے گا تو سزا دی جائے گی، اور اگر بقان، جیسے مثال دی گئی کہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا، اس کے نکاح میں دو بہنیں ہیں، تو اس سے کہا جائے گا ایک کو علیحدہ کر دے، ایک کو اپنے نکاح میں رکھ لے، ایک کو علیحدہ کر دے. یا ایک مسلمان ہو جائے، جب بھی وہ علیحدہ ہو جائے گی اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہے. الا ما قد سلف، عرب جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں ایسے جو واقع ہو چکے، یعنی اسلام سے پہلے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر رہے ہیں. اس لیے کہ ایک حدیث پاک ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کے، یا رسول اللہ، ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلائے، لیکن عمرو بن عاص ہاتھ کھینچ لیے. آپ نے پوچھا، اے عمرو، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میری طرف سے ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ زمانے کفر اور جاہلیت میں جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں، وہ سب معاف ہو جائیں تو میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا، اے عمرو، کیا تم نہیں جانتے ہو اسلام سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق اللہ معاف ہیں، حقوق العباد اب بھی معاف نہیں. قرضہ معاف نہیں ہوگا، امانت معاف نہیں ہوگی، جو حقوق العباد ہیں وہ اپنی جگہ باقی رہیں گے. الا ما قد سلف، مگر جو گناہ ہو چکے جاہلیت میں وہ معاف ہیں. ان اللہ کان غفور الرحیم. سوال ہوتا ہے کہ اتنے بڑے گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ اللہ کہتے ہیں، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں. آدمی گناہ کو چھوڑ کر سچی توبہ کرے، اور فل فور گناہ کو چھوڑ دے اور سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، رحیمہ، بڑے مہربان ہیں. صرف یہی نہیں کہ معاف کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، اے کریم مسلمانوں کی پریشانیوں کو، آفتوں کو دور فرما، اہل غزہ اور اہل فلسطین کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ جو قافلہ ان کے پاس جا رہا ہے، عافیت کے ساتھ اس قافلہ کو غزہ والوں تک پہنچا دیجئے. اے اللہ اس قافلے کی دشواریوں کو دور فرما، ان کی نیک مرادیں پوری فرما، رکاوٹیں ختم فرما. اے اللہ بڑی تمناؤں کے ساتھ وہ جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمنائیں پوری فرما. اے اللہ اسرائیل کو اور اس کے حامیوں کو تباہ و برباد فرما، تباہ و برباد فرما، ظالموں کو ناکام فرما، مظلومین کی مدد فرما، ہمارے اس ملک میں بھی، فلسطین میں بھی، اور پورے عالم میں بھی امن اور عافیت نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، رزق میں برکت نصیب فرما، کاروبار میں اور ملازمتوں میں برکت نصیب فرما، رزق حلال اور رزق طیب نصیب فرما. ان دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین.